السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدوین حدیث آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل آواز شاید بہت زیادہ ڈسٹرب رہی تھی تو آپ لوگ کچھ سن نہیں سکے ہیں. آج یہ تینوں بھی لیکچرز جو ہیں، جو تین دن کے ہمارے لیکچرز ہیں، یہ تینوں لیکچرز ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں گے، تو آپ لوگ ویب سائٹ پر سن لیجئے گا سکون سے ان شاء اللہ تعالی. آج ہم آتے ہیں تدوین حدیث، یعنی کمپائلیشن آف حدیث، اس کے جو دلائل ہیں، یا حدیث کی کتابی تدوین کی طرف. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ منکرین حدیث کا سب سے پہلا جو اعتراض ہے، یا سب سے پہلا جو آبجیکشن جس چیز پر وہ کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 سال کے بعد، وفات کے 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اور وہ لوگ جو بات کہتے ہیں انہی پر ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے جو کہی جاتی ہے. جیسے کہ حدیث کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اتنے دن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ احادیث کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کا تعلق تھا، وہ انتہائی محبت، ادب اور احترام کا تعلق تھا، اور اسی تعلق کی وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ محفوظ کیا، اور اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. کیونکہ بعض سننے والے زیادہ بہتر ہوتے ہیں سنانے والوں سے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو، جس طرح تم مجھ سے سن رہے ہو تم سے بھی سنا جائے گا. تو یہ بات جو خوشخبری آپ نے دی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے ایک ایک بات کو بہت زیادہ باریکی سے نوٹ کیا تھا، باریکی سے اس کو یاد رکھا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دے. تو اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صحابہ نے کس حد تک لیا، اور اس کو یہ باہر پہنچاتے رہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی، فتوحات پر فتوحات ہو رہی تھی، ملک در ملک فتح ہو رہے تھے، اور جب کنٹریز کانکرڈ ہو رہی تھی تو اس وقت ہر جگہ کسی نہ کسی، یعنی مسجدوں میں یا الگ الگ جگہوں پر، کسی امام کی، کسی فقیہ کی ضرورت پیش آتی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے صحابہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی. ایسے لوگ چاہیے تھا جو ان ممالک میں جا کر دین کی تبلیغ کو عام کریں، لوگوں کی تربیت کریں، اور جو مسائل آ رہے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو حل کریں. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت زیادہ محدثین کی، بہت زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جو قاضی جو بنے مسجدوں میں، امام بنے، قاضی بنے عدالتوں میں، تو اس کے لیے صحابہ کی ضرورت تھی. اور فقہ کیا ہے دراصل؟ دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہی فقہ مرتب ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کی اہمیت صحابہ کرام کی بہت بڑھ گئی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، تقریباً حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 125,000 کا مجمع تھا، 1,24,000 لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 125,000 لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مختلف جگہوں سے آئے تھے اور سیکھا تھا، اور خود مدینہ میں جو رہنے والے صحابہ تھے وہ مختلف جگہوں پر جا کر حدیث کا علم عام کر رہے تھے، جیسے کہ کوفہ، بصرہ، مصر، شام، یمن، یہ مختلف علاقے تھے جہاں پر صحابہ کرام پھیل گئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے بھی، اور دین کی تبلیغ سے زیادہ اس وقت کے لوگ تو خود بخود مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، اصل چیز تھی ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے۔ پھر ایک اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ حافظہ، صحابہ کرام کا حافظہ یا اس وقت کے جو عرب لوگ تھے ان کا حافظہ کچھ اسپیشل قسم کا تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید تھی، مدد تھی، تاکہ وہ اللہ کے رسول کی یعنی اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ رکھ سکے، تو ان کے حافظے کی وجہ سے انہوں نے ان کے یہاں پر زبانی احادیث کو یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا، لکھنے پر وہ لوگ کم توجہ دیتے تھے۔ اور جیسے کل ہم نے اشعار پڑھے تھے کہ جو اس زمانے کے شعرا کے اشعار تھے کہ وہ کہتے تھے کہ علم کا بدترین مدفن کاغذ ہے، انہیں کاغذوں پر لکھنے کو سمجھتے تھے کہ تم نے علم کو دفن کر دیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ علم کا سب سے بڑا محافظ انسان کا سینہ ہے، یعنی وہ اپنے دل میں اپنے سینے میں علم کو محفوظ کرے وہ زیادہ صحیح جگہ ہے۔ پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ سننے سے کیا ہوتا تھا کہ سننے سنانے سے غلطیوں کا امکان کم رہتا تھا۔ کل جیسے ایک مثال آپ کو دی تھی بی یو ٹی بٹ کی اور پی یو ٹی پٹ کی، انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص سنتا ہے انگلش کو تو وہ سنے گا، اس نے تو بی یو ٹی بٹ پڑھے گا اور پی یو ٹی پٹ پڑھے گا، لیکن اگر کوئی شخص نے سنا نہیں ہے کسی سے انگلش، صرف کتابوں سے پڑھا ہے، تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ بی یو ٹی بٹ ہے اور پی یو ٹی پٹ ہے؟ وہ تو بی یو ٹی بٹ کو بٹ پڑھے گا اور پی یو ٹی پٹ کو پٹ پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ تو سننا زیادہ بہتر ہوتا تھا، یا سننے سے زیادہ بہتر طریقے سے علم آ سکتا ہے بنسبت خود سے پڑھنے کے، تو اسی لیے وہ لوگ سن کر یاد رکھنے کو اور سن کر یاد کرنے کو زیادہ پریفر کرتے تھے، وہ لوگ زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام احادیث کو ایک دوسرے سے سنتے تھے اور مذاکرہ کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے احادیث کو، اور اس ڈسکشن سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ کسی کی اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی اصلاح ہو گئی، اگر کسی نے کوئی ایک لفظ اللہ کے رسول سے کچھ غلط سن لیا تھا یا کسی نے کچھ زیادہ سن لیا تھا، یہ لفظ سننے میں غلطی ہو گئی تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، کبھی کبھی کان ہی غلط جملہ سن لیتے ہیں، بعض اوقات سننے میں ہمیں کوئی لفظ کچھ اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر بعض چیزیں ایسی ہوئی تھیں اور جو صحابہ کرام نے آپس میں ڈسکس کیا، جس کو جیسے مثال کے طور پر مسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، اور اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا، جبکہ اس حدیث کے بارے میں تبصرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ کا تبصرہ ہمیں ملتا ہے احادیث کی دوسری کتابوں میں۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ گھر، گھوڑے اور عورت تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ابو ہریرہ کو بلوا بھیجا اور آپس میں بات چیت کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ ابو ہریرہ پر اللہ رحم فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایسے کہا تھا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ گھر، گھوڑے اور عورت میں نحوست ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا جملہ نہیں تھا۔ آپ خود بتائیں کہ اللہ کے رسول بھلا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نحوست کو تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نحوست کوئی چیز میں نہیں ہوتی، نہ کوئی دن میں، نہ کوئی کلر میں، نہ کوئی مہینے میں، اور عورتوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، خوشبو، نماز اور عورت، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے جب ابو ہریرہ اس حدیث کو سن رہے ہوں تو آپ نے اس حدیث کا آدھا پارٹ سنا ہو اور پچھلا حصہ ان کا رہ گیا ہو سننے سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو کریکٹ کر دیا، کریکشن ہو گئی وہ حدیث کی۔ تو آپس میں مذاکرہ کرنے سے، آپس میں حدیثیں ایک دوسرے کو بیان کرنے سے پھر فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کچھ غلطی کا امکان تھا بھی تو اسی وقت صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے سن کر اس کو محفوظ کر لیا اور اس کو صحیح کر لیا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہر صحابی نے 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر پوری حدیثیں حاصل کی تھی، نہیں۔ ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ سے تھوڑے سے باہر کے علاقے میں ان کو رہنے کے لیے جگہ ملی تھی۔ ان کے بارے میں تھا کہ ان کے جو ساتھی تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ٹائم فکس کر لیا تھا، آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک دن تم جانا اللہ کے رسول کی خدمت میں دن بھر رہنا اور میں بازار جاؤں گا اور کما کر لاؤں گا، دوسرے دن تم بازار جانا اور میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہوں گا اور احادیث سنوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ان کی خود کی زندگی تھی، کمانا تھا، کھانا تھا اور بھی بہت سارے کام تھے۔ کہ چلے 12 گھنٹے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہ سکتے تھے، رات میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رات میں تنہائی میں بھی رہے، وہاں تو کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ جو رات کی باتیں ہیں وہ کس سے ہمیں پتہ چلی؟ امہات المومنین سے، آپ کی ازواج سے ہم کو یہ پتہ چلی باتیں۔ اسی لیے حدیث میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، حدیث کے علم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ کیوں روشن ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ازواج نے امت کی آسانی کے لیے کھول کر بیان کر دیا۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے طہارت کے مسائل میں، آپ کو یہ حدیث مل جائیں گی، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ ایک تابعی آتے ہیں اور ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے غسل جنابت کے بارے میں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایک سوال ہے یا ایک کچھ مسئلہ پیش آ گیا ہے، لیکن ہمیں آپ سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے جان بوجھ کر کھول کر نہیں بتائی تھی باتیں اپنے گھریلو، نہیں، بلکہ لوگوں کو مسائل پیش آتے تب وہ ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ کار بتاتی، اور تب انہوں نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا تھا۔ اور یہی چیز سیم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ تو اسی طرح جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کیوں؟ کیونکہ ازواج نے امت کی آسانی کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ باتیں بھی بتائیں جو آج ہمیں، ہمارے لیے طہارت کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ ورنہ آپ خود بتائیں، آج ہم کتنا پریشان ہوتے کہ ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہے نا؟ آپ دیکھیں جو نصارہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا، کیوں بگاڑ پیدا ہوا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی باتیں محفوظ ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی شادی شدہ لائف بھی نہیں تھی، لہٰذا کوئی وہ شادی شدہ لائف کے بارے میں کوئی ان کے وہ نہیں ہے، احکامات نہیں ہے یا کوئی ان کے باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریم پائی جاتی ہے نصارہ میں آج، کہ یا تو رہبانیت یا پھر کھلم کھلا جو جنسی آزادی ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں پر۔ تو یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہمیں کتنی بہترین تعلیمات ملی۔ تو آپ کی راتیں بھی دن کی طرح روشن تھیں، ورنہ آپ خود سوچیں کہ ہم طہارت کے مسائل کیسے جان پاتے۔ اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں سب کی یہ رائے تھی ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی صحابہ نے کسی صحابہ پر الزام نہیں لگایا۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اس کی غلطی کو درست کر دیا جاتا، لیکن صحابہ کے بارے میں سب یہ بات پر اوتھینٹک، یہ بات ثابت ہے، اوتھینٹسٹی اس کی ثابت ہے، اور تمام صحابہ کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ یا گمان یا کمنٹس تھے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عدل والے تھے، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جو بھی بات پیش کی، چاہے وہ زبانی ہو یا لکھ کر ہو، وہ صحیح ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے حدیث میں غلطی ہونے کا امکان نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول کی ہر ہر بات کو، ہر فعل کو انہوں نے ریکارڈ کیا۔ پھر جو اللہ کے رسول کی یہ حدیث تھی کہ آپ کا یہ فرمانا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس چیز نے صحابہ کو بہت الرٹ کر دیا تھا، وہ ایک لفظ کا شبہ بھی اگر ہوتا تو وہ اس سے اپنے آپ کو بری کر لیتے تھے۔ اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں कि जो कंपाइलेशन ऑफ हदीस है, जो मुनकरीन हदीस एतराज करते हैं कि हदीसें लिखी ही नहीं गई शुरू में, ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी में हदीसें लिखी नहीं गई, और उसके लिए भी वो हदीस ही को दलील बनाते हैं। अब आप देखें कि इनकार हदीस किस बुनियाद पर, हदीस की बुनियाद पर, यानी हंसी भी आती है और थोड़ा सा एहसास होता है कि ये भी एक नादानी है उन लोगों की देखा जाए तो, कि हदीस का इनकार कर रहे हैं लेकिन किस बेस पर और किस बुनियाद पर, हदीस की ही बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कल जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी, कि किसी ने अगर कुरान के अलावा कोई चीज लिखी है तो चाहिए कि वो उसको मिटा दे। जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या हम आपसे हदीसें बयान भी ना करें आपसे मंसूब करके, तो आपने फरमाया था कि तहद्दसु अन्नी वला हरज, तुम मुझसे हदीसें बयान करो इसमें कोई हरज नहीं। तो आप देखिए एक हदीस का एक हिस्सा तो वो लेते हैं जो उनके मतलब की हदीस है, और उसकी बिना पर हदीस के पूरे जखीरे का इनकार कर देते हैं कि हदीसें लिखी नहीं गई क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको मिटा देने का कहा था। लेकिन दूसरी हदीसें वो नहीं लेते जिसमें कहा गया है कि हद्दसु अन्नी वला हरज, तुम मुझसे मंसूब करो जुबानी उसमें कोई हरज नहीं। तो अब आप देखिए कि जब अल्लाह के रसूल खुद ये फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे बयान करो उसमें कोई हरज नहीं, तो फिर क्या बात है कि सहाबा ने बयान ना किया होगा, कि अल्लाह के रसूल की बात उन्होंने ना सुनी होंगी। फिर वो लोग हाफिजी पर बहुत जोर देते थे। आपको याद होगा हम बार बार अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए हिजरत करके, तो ये 10 साल या 9 साल के सहाबी थे। अब ये इनकी वालदा उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा इनको लेकर आती है अल्लाह के रसूल की खिदमत में और कहती है, हाजा बुनैया, ये मेरा बेटा है, वह गुलामुन, और ये लड़का है, कातिबुन, लिखने वाला लड़का है, यानी ए अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा है और इसको लिखना आता है, इस लड़के को लिखना आता है। तो आप देख रहे हैं कि उस जमाने में भी छोटे बच्चों को भी लिखना आता था, और यही अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो सहाबी हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे, यानी जिस वक्त अल्लाह के रसूल की वफात हुई तकरीबन ये 20 साल के थे। और कहा जाता है कि इनके अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहने की वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको स्पेशल दुआ दी थी और कहा था कि अल्लाह तेरे माल और अहल में बरकत दे, इनकी सॉरी अल्लाह तेरे उम्र और अहल में बरकत दे। तो इनकी उम्र कहा जाता है 110 साल इन्होंने उम्र पाई, 110 साल की उम्र में इनकी वफात हुई, और इनसे तकरीबन 1000 अहादीस मरवी हैं। और ये अपने बेटे को खुद कहा करते थे, या बुनैया कैदुल इल्म बिल कलम, कि ए मेरे बेटो हदीस के इल्म को कलम से कैद करो, इन्हें उसको लिख लिया करो। और ये खुद अपने पास से लिखा हुआ सहीफा निकालते हैं और कहते हैं कि मैं खुद अल्लाह के रसूल से हदीसें सुनता और उसको मैंने लिख लिया था। इनके पास एक लिखा हुआ सहीफा मौजूद था जिसमें अहादीस लिखी हुई थी, और अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से कहा जाता है कि इनको 100 साल इनकी एक तो उम्र हुई, 110 साल की उम्र इन्होंने पाई, और तकरीबन इनकी जो औलाद का जो जिक्र मिलता है कि 100 तक तादाद पहुंचती है, बहुत बरकत है इनकी औलाद में, यानी बेटे पोते इस तरह से, और सबके सब हदीस के आलिम थे। तो आप देखें कि जब इनको लिखना आता था तो क्या इन्होंने लिखा नहीं होगा, जरूर लिखा होगा। तो ये तो अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि इनकी तकरीबन 100 साल उम्र हुई और ये अहादीस लिखा करते थे। और जब ये दूसरे मुल्क गए मदीना से निकलकर बाद में, तो कहा जाता है कि जब ये लोगों को हदीस का इल्म देते तो अपने पास से एक सहीफा निकालकर बताते थे और कहते थे कि मैंने इसमें तमाम अहादीस दर्ज कर रखी है, लिख रखी है। तो अब आप देख रहे हैं कि 100 साल के अंदर ही लिखा हुआ सहीफा हदीस का मौजूद है, और ये इसका हवाला आपको हर हदीस की किताब में, जो हदीस का इल्म जहां महफूज है उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा जो सहाबी का जिक्र था, जो उस दिन सवाल पूछा था ना उज्मा ने, कि जो अम्र बिन अल आस, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु है, इनका क्या वाकया था, उनका वाकया आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह तआला। ये जो सहाबी थे बिल्कुल नौजवान सहाबी थे, अपने वालिद से पहले ईमान लाए थे, अब्दुल्ला इब्ने अम्र अल आस। ये जो अम्र बिन अल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु है, ये वाली मिस्र थे और अरब के बहुत بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اگر عرب لوگوں کو کسی کو بھیجنا ہوتا ڈیلیگیشنز، تو یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں عرب کے لوگوں میں، جن کو انتہائی ذہین اور ان کی جو ہے عزت یا ان کا مرتبہ مانا جاتا ہے، ان کا ایک مقام تھا۔ تو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت یہ بھی تھی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی۔ ان کو اللہ کے رسول نے مصر کا والی بنایا تھا، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور یہ چار عبداللہ بہت مشہور ہوئے۔ ان کو حدیث کی ٹرم میں عباد اللہ کہا جاتا ہے، ان یہ چار عبداللہ کا مجموع عباد اللہ۔ ایک تو عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن زبیر، اور ایک یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت ہی ذہین نوجوانوں میں سے تھے، اپنے والد سے پہلے ایمان لائے اور مدینہ آ گئے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، یہ پہلے سے لکھنا جانتے تھے، بہت ہی ذہین تھے ماشاءاللہ۔ ایک اور بات ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ انہوں نے دوسری زبانیں بھی چند ہی دنوں میں وہاں پر سیکھ لی تھیں مدینہ میں رہتے ہوئے، اور یہ تورات کا اور انجیل کا، ان دونوں کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ دوسری زبانیں بھی یہ جانتے تھے، کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ان کو دوسری زبانوں پر عبور حاصل تھا تو پھر عربی میں کیوں نہ ہوگا، ہے نا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ احادیث لکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیشہ یہ لکھتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ حدیثیں کچھ دن سے نہیں لکھ رہے ہیں، تو ایک دن اللہ کے رسول نے کہا، کنت تکتبو یا عبداللہ، تو تو لکھا کرتا تھا اے عبداللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عربی تھوڑی سی بہت ہم جانتے ہوں گے گرامر، تو یہ ماضی استمراری ہے، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ بات ایسی کہی جا رہی ہے کہ یعنی ماضی کی بات ہے، پاسٹ کی بات ہے، لیکن اس میں بات میں یہ بات شو کیا جا رہا ہے کہ تم کرتے تھے یہ کام، کرتے آ رہے تھے تم یہ کام، تو تم اب کیوں نہیں کریں، ابھی آج تم کیوں نہیں لکھ رہے ہو۔ یعنی جب ان کے پاس اللہ کے رسول نے پین وغیرہ نہیں دیکھی ہوگی لکھنے کی، تو پوچھے کہ اے عبداللہ تو لکھا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قریشی صحابہ نے، بزرگوں نے مجھے منع کر دیا ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، لہٰذا اے عبداللہ تو ہر بات نہ لکھا کر، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکتب یا عبداللہ، لکھ اے عبداللہ۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمرو نے کہا، قلت یا رسول اللہ اکتب کل ما اسمع منک، اے اللہ کے رسول کیا ہر بات آپ سے لکھ لوں جو بھی میں آپ سے سنتا ہوں۔ آپ دیکھیں انہی کے جملے کوٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے۔ قلت یا رسول اللہ اکتب کل ما اسمع منک، کیا میں ہر چیز لکھ لوں جو آپ سے سنتا ہوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں لکھو۔ قلت فی رضا بالغضب، انہوں نے پھر پوچھا عبداللہ بن عمر نے، کہ جو آپ ناراضگی میں ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، سب لکھ لوں؟ آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں لکھو۔ فإنی لا اقول فی ذلک کلہ الا حقا، کہ اللہ کی قسم، آپ نے فرمایا کہ تم ساری باتیں لکھو، خوشی اور غصے دونوں حالتوں کی باتوں کو لکھو، کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی آپ نے ان کو پرمیشن دی، آپ نے ان کو اجازت دی، جب آپ نے دوسرے تمام صحابہ کو منع کر دیا تھا لکھنے سے، لیکن آپ نے عبداللہ بن عمر کو اسپیشل پرمیشن دی تھی کہ ہر حالت میں میری بات لکھو۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اور آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو پرمیشن کیوں دی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹس کا لیول الگ الگ ہوتا ہے، کوئی لکھنے میں ماسٹر ہوتا ہے، کوئی سننے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی دوسری ایکٹیویٹی میں اچھا ہوتا ہے، ہر ایک کو ہر چیز نہیں آتی، ہے نا۔ 30 स्टूडेंट है क्लास में समझे, और हर स्टूडेंट जो है अगर अच्छे से लिखना जानता हो तो फिर फर्स्ट सेकंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो कोई जो बिल्कुल जहीन होते हैं, तो आपको मालूम होगा ना कि जो तालिबे इल्म जहीन होते हैं वो क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने आम लोगों को लिखने से मना कर दिया था अहादीस को, लेकिन जो स्पेशल लोग थे, जो जहीन लोग थे, उनको आपने परमिशन दी थी। इस जुमले से आप खुद पता चल रहा है कि आपने हुक्मिया जुमला दिया था कि उक्तुब या अब्दुल्ला, लिख ए अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कुल्लमा अस्मऊ मिनका, सब चीज लिख लूं जो आपसे सुनता हूं, चाहे खुशी में चाहे गजब में। आपने फरमाया नाम, हां, क्योंकि इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो आप देख रहे हैं कि जो उनका एतराज है मुनकरीन हदीस का, सबसे पहला एतराज कि हदीसें लिखी गई 250 साल के बाद, वो यहीं आके खत्म हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा मुताला करे ना हदीस का, ऐसा लगता है कि बस एक सुनी सुनाई बातों को उन्होंने ले लिया है, कुछ लोगों के कहने में आकर प्री प्लान उन लोगों ने पहले से तय कर रखा है कि हदीस का उनको इनकार करना है। लिहाजा अपने मतलब अपने जवाब की जो बातें हैं वो तो वो निकाल लेते हैं हदीस से, और जो उनके मतलब की नहीं है उसको छोड़ देते हैं। यही अब्दुल्ला बिन अम्र के बारे में आता है, इनको 5000 से ज्यादा हदीसें इनको याद थी, 5000 से ज्यादा, तस्वुर करें जरा। और अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ही इन्होंने जो है सहीफ़े सादिका के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसको अल्लाह के रसूल ने भी देखा था। और ये सहीफ़े सादिका कई दिन तक इनके जो आगे की जनरेशन है उनके पास ये जो है किताब मौजूद रही, जिसमें इन्होंने अहादीस को लिखा था। ये बहुत ही नेक, कहा जाता है कि बहुत मुत्तकी, बहुत ही जाहिद थे, बहुत ज्यादा नेक थे। दिन रात बस इबादत और लिखने पढ़ने में मशगूल रहते थे। इनके वालिद ने इनकी शादी कर दी। कहा जाता है कि इनके वालिद को अंदाजा था इनके बारे में कि मैंने इनकी शादी तो कर दी है, लेकिन पता नहीं ये बीवी के हुकूक अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जाकर दुल्हन से पूछा कि अब्दुल्ला बिन अम्र कैसा पाया तुमने उनको, अच्छे है या नहीं है तुम्हारे साथ? तो बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें तो ये तक खबर नहीं होती है कि मैं कहाँ होती हूँ, कहाँ उठती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, कहाँ सोती हूँ, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है मेरे बारे में, इतने अच्छे हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि इनके इल्म के शौक का अंदाजा आप देखें। और यूं ही इनको मुत्तकी और जाहिद नहीं कहा गया था, नौजवान सहाबी थे, लेकिन इनका शौक है इल्म, शौक है तलब इल्म। आप देखें कि ये अल्लाह के रसूल के कहने से पहले ही तमाम अहादीस को लिखा करते थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने मना किया, जो वो हमने हदीस पढ़ी थी ना कि कोई शख्स ना लिखे, तो हो सकता है वो जुमला इन्होंने सुनाई ना हो फिर भी ये लिखते हों। और जब कुरैश के बुजुर्गों ने इनको मना किया, जब इन्होंने लिखना छोड़ा, तो अल्लाह के रसूल ने खुद जो है गौर किया और पूछा उनसे कि तुम क्यों नहीं लिख रहे हो अब्दुल्ला, तुम तो लिखा करते थे। तो जो टीचर क्या करती है कि हर स्टूडेंट को वो लिखने के लिए नहीं देती है, अगर टीचर को कुछ असाइनमेंट चाहिए होता है, वो क्लास में पहले ढूंढने की कौन से जहीन स्टूडेंट है, कौन सा तालिब इल्म इस काम को अच्छे से कर सकता है, उसी तालिब इल्म को टीचर वो असाइनमेंट देंगी। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने हर एक को लिखने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन जो स्पेशल लोग थे उनको अल्लाह के रसूल ने परमिशन दी थी। तो इससे साबित हुआ नहीं हुआ, यानी दलील मिल गई आपको कि मुनकरीन हदीस जो दावा करते हैं वो कितना दावा गलत है, कितनी झूठ बात है जो वो कहते हैं कि 250 साल के बाद अहादीस लिखी गई। हाँ ठीक है, बुखारी और ये जो दूसरी हदीसों की किताबें हैं, ये 250 साल के बाद ये किताबें लिखी गई, लेकिन उससे पहले ये जो लोग थे, बुखारी लिखी गई कहां से? हवा में तो नहीं लिखी गई सही बुखारी सही मुस्लिम। कोई किताबें पहले से ऑलरेडी लिखी हुई थी जो मशहूर नहीं हुई थी, उन्हीं में से बुखारी ने सुनकर या देखकर उसको लिखा, ये बुखारी में वह अहादीस लिखी गई। तो ये दावा करना कि हदीसें लिखी ही नहीं गई थी अल्लाह के रसूल के जमाने में, बिल्कुल ही बौदा और झूठ और गलत दावा है ये। उसके बाद हम देखते हैं अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्ह, सबसे ज्यादा जो तनकीद और हदफ का निशाना बनाया गया है वो अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्ह की जात को बनाया गया है। मुस्तशरिकीन ने सबसे ज्यादा एतराज अबू हुरैरा की जात पर किया है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अहादीस अबू हुरैरा से मरवी है, और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि अबू हुरैरा का मामला क्या था कि इन्होंने अल्लाह के रसूल की जिंदगी तक, बाज रिवायत से पता चलता है कि आखिर तक इन्होंने शादी नहीं की थी, اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا، یہ مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ کو تقریباً 5000 احادیث یاد تھی۔ اب ان کو جو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ ابو ہریرہ کو ہٹا دیتے ہیں حدیث کی ہسٹری سے تو ان کا تو کام آسانی سے بن جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، تو ان پر وہ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں ابو ہریرہ پر۔ پھر جو دوسری بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہی نہیں گئیں، تو ہم نے جیسے کل پڑھا تھا کہ حدیثوں کو لکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لکھنا اس زمانے میں بھی وہ لوگ جانتے تھے، لیکن لکھنا کچھ لوگوں کے نزدیک اتنا اہم نہیں تھا، یاد کرنا زیادہ تھا ان کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حافظے پر زیادہ ان کو اعتبار تھا لکھائی کی بنسبت۔ اور ایک بہت ہی مشہور امام گزرے ہیں حدیث کے، امام اوزائی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایک کتاب ہے جامع البیان، اس میں یہ واقعہ درج ہے، ان کا یہ کوٹیشن درج ہے اس میں، کہ حدیث کا علم بہت ہی قیمتی اور شریف اس وقت تک تھا جب لوگوں کے منہ سے سن کر حاصل کیا جاتا تھا، لوگ باہم ملتے جلتے رہتے اور آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے، ڈسکشن کرتے رہتے تھے، لیکن جب سے حدیثیں کتابوں میں درج ہو گئی ہیں اس کا نور اور اس کی رونق جاتی رہی اور ایسے لوگوں میں پہنچ گیا جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سننے کو زیادہ پریفر کرتے تھے، اور سننے سے پھر فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جب حدیث کی مجلسیں ہوتی، حدیث کا علم ایک دوسرے کو جب دیا جاتا، حدیثیں سنی جاتی، تو وہاں ڈسکشن بھی ہوتے تھے، اور اس ڈسکشنز کے نتیجے میں بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا تھا، فقہی مسائل کا حل نکل آتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم اس وقت تک شریف تھا، اچھا تھا، جب تک یہ سن کر حاصل کیا جاتا تھا، اور اس علم کی اہمیت گھٹ گئی ہے اس وقت سے جب یہ کتابوں میں درج ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ابھی جیسے جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر کوئی صحابی 24 گھنٹے تو اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہتے تھے، تو کچھ صحابہ رہتے تھے، کچھ صحابہ نہیں رہتے تھے، تو آج اللہ کے رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی تو دوسرے صحابہ نے سن لی، دوسرے دن وہ صحابی موجود نہیں ہے، کوئی اور صحابی موجود تھے، انہوں نے سن لی وہ احادیث۔ تو اب ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسے ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، ہماری ابھی جو حدیث کی کلاس چل رہی ہے، ایک شارٹ کورس ہے یہ، دیکھا جائے تو چند ایک 1.5 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی چند گھنٹے ہم دیتے ہیں، ہفتے میں 3 دن کی ہماری کلاس ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے فل کلاس اٹینڈ کی ہے؟ نہیں دعویٰ کر سکتا نا، جبکہ صرف یہ 1.5 مہینے کی کلاس ہے، 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہے، اس میں بھی ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پوری فل کلاسز اٹینڈ کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ اب آپ کا اگر کوئی لیسن مس ہوتا ہے تو آپ نے تو ریکارڈنگ سن لی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن صحابہ کرام کے پاس ایسا کوئی آپشن موجود نہیں تھا اس وقت، نہ ریکارڈنگ کا انتظام تھا، نہ اور کوئی ایسا آپشن تھا۔ وہاں تو یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر احادیث کو یاد کرتے تھے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے جا کر پوچھتے کہ تم نے اللہ کے رسول سے کون سی حدیث سنی ہے، مجھے سناؤ۔ ایک دفعہ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ حدیث کا علم دے رہے تھے ان کے اسٹوڈنٹس کو، تو کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی ساری حدیثیں اللہ کے رسول سے کیسے سن لی؟ تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہم نے ہر حدیث اللہ کے رسول سے نہیں سنی تھی، بلکہ ہم میں سے بعض نے بعض حدیثیں اللہ کے رسول سے سنی، پھر جو حدیثیں کوئی ایک دوسرے سے نہ سنتا وہ ہم ایک دوسرے کو سنا دیتے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا تھا کہ جو حدیثیں انہوں نے خود ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی، وہ انہوں نے پھر کیا کیا، دوسرے صحابی سے سن لی۔ تو اس طرح سے پھر حدیث کا علم، یعنی وہ حدیثیں پھر بڑھتی چلی گئیں، ایک دوسرے سے سن کر اس کا علم بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں محفوظ ہو گئیں، کسی نے اس کو حفظ کر کے رکھا یاد، اور کسی نے اس کو لکھ کر اپنے پاس یاد رکھا۔